چوتھا باب ایمان و اسلام. ایمان اور اسلام کی حقیقت. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں یا الگ الگ. اگر دونوں ایک ہیں تو کیا اسلام ایمان سے الگ پایا جاتا ہے یا ایمان کا متعلق اور لازم ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں اور دونوں الگ الگ پائے جاتے ہیں. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں. ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے میں ایک طویل اور گنجلک تحریر لکھی ہے. اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کیے بغیر واضح اور صریح حق بیان کرتے ہیں. اس مسئلے میں تین بحثیں ہیں. اول، لغت میں ان دونوں کا کیا مفہوم ہے؟ دوم، شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم، دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے، دوسری تفسیری اور تیسری فقہی اور شرعی. ایمان و اسلام کے لغوی معنی. اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 17. ترجمہ، اور آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. آیت میں مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنے والا، اور اسلام کے معنی ہیں حکم بجا لانا، سرکشی، انکار اور انعاد چھوڑنا. تصدیق کا ایک خاص محل ہے جسے دل کہتے ہیں. دل سے تصدیق ہوتی ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، تسلیم عام ہے. اس کا تعلق دل، زبان اور اعضاء تینوں سے ہے، کیونکہ تصدیق دل سے ہے، وہی تسلیم ہے، اور ترک تصدیق انکار ہے. زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے. حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے. اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین چیز کا نام ایمان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر تصدیق تسلیم ہے، ہر تسلیم تصدیق نہیں ہے. ایمان و اسلام کے شرعی معنی. شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرف ہوا ہے، یعنی یہ کہ دونوں ایک ہیں یا دونوں جدا جدا ہیں، اے یا ایک کے معنی میں دوسرے کے معنی پائے جاتے ہیں. ایمان و اسلام کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ آیت کریمہ ہے، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 35 اور 36. ترجمہ، اور ہم نے جتنے مومنین تھے وہاں سے نکال کر ان کو علیحدہ کر دیا، سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی گھر تھا. اسی کے لیے مومنین اور مسلمین ارشاد فرمایا. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 84. ترجمہ، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو، بلکہ اس پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک مرتبہ آپ سے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب میں یہی پانچ چیزیں فرمائیں جو اسلام سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں ایک ہی ہیں. دونوں کے الگ الگ ہونے کی مثال یہ آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا او لیکن قولوا اسلمنا، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 14. ترجمہ، یہ گوار یعنی اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے. اس آیت میں ایمان سے مراد محض تصدیق قلب ہے اور اسلام سے مراد زبانی اقرار اور اعضاء کی ظاہری فرما برداری اور انقیاد و تسلیم ہے. حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره. ترجمہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے، یعنی شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے اور مسلم میں ابن عمر سے منقول ہے، لیکن مسلم کی روایت میں حساب کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان محض قلب کی تصدیق کا نام ہے، جبکہ اسلام کا اطلاق زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رجلا اعطا ولم یعطا یعطا الاخر فقال له سعد یا رسول اللہ ترکت فلا نالم تعطه وهو مؤمن فقال صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم فعاد علیہ فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ دیا اور دوسرے کو کچھ نہیں دیا۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نظر انداز فرمایا ہے، اسے کچھ عطا نہیں فرمایا، حالانکہ وہ مومن ہے۔ فرمایا، یا مسلمان ہے۔ سعد نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے بھی دو بار یہی لفظ کہے۔ تداخل یعنی ایک معنی کا دوسرے معنی میں داخل ہونے کی مثال یہ حدیث ہے، انہ سعل صلی اللہ علیہ وسلم فقیل ای الاعمال افضل فقال صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام فقال ای الاسلام افضل فقال صلی اللہ علیہ وسلم الایمان۔ اور یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اسلام۔ سائل نے پھر دریافت کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں۔ یہ امر لغت کے اعتبار سے عام استعمالات میں سب سے اچھا استعمال ہے، اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے اور یہ تمام اعمال سے افضل ہے، اور اسلام تسلیم کا نام ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء سے۔ ان سب میں بہتر تسلیم وہی ہے جو دل سے ہو، اور دل کی تسلیم وہی ہے جس کو تصدیق کہتے ہیں۔ ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر ہو یا تداخل اور ترادف کے طور پر، لغت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلا جداگانہ استعمال میں ایمان کو دل کی تصدیق قرار دیں تو یہ لغت کے مطابق ہوگا، اور اسلام کو ظاہری تسلیم و انقیاد ٹھہرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا، اس لیے کہ تسلیم اگر تسلیم کے بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو اسے بھی تسلیم ہی کہیں گے۔ یہ شرط نہیں کہ جہاں جہاں لفظ کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سبھی حاصل ہوں۔ مثلا کوئی شخص کسی کے جسم کا کوئی حصہ چھو دے تو اسے چھونے والا کہا جائے گا، حالانکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تسلیم کے لیے استعمال کرنا لغت کی روح سے صحیح ہے، چاہے باطن کی تسلیم پائے جائے یا نہ پائی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت قالت الاعراب آمنا آخر تک میں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسلام کے یہی معنی مراد لیے گئے ہیں، آپ نے مومن کو مسلم پر ترجیح دی۔ تداخل کے اعتبار سے بھی ان دونوں کا استعمال صحیح ہے، یعنی اسلام کو دل، زبان اور اعضاء کے ذریعے تصدیق کا نام دیں گے، اور ایمان کو ان میں سے بعض مثلا دل کی تصدیق قرار دیں، اور تصدیق کے یہ معنی اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تداخل سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے، یعنی ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام رکھنا۔ یہ استعمال بھی لغت کے مطابق ہے، اور اسی استعمال کی دلیل وہ روایت ہے جس میں سائل نے یہ پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے، آپ نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ منشا یہی ہے کہ ایمان اسلام میں داخل ہے۔ ان دونوں لفظوں کو ایک معنی کے لیے استعمال کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جائیں جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو، اور ایمان کے بھی یہی معنی مراد لیے جائیں۔ اس صورت میں صرف اتنا تصرف ہوگا کہ ایمان میں جو تخصیص تسلیم قلب کی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور ایمان بھی اسلام کی طرح عام ہو جائے گا، ظاہر تسلیم کو بھی اس میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ تصرف بھی درست ہے، کیونکہ قول و عمل سے ظاہر کی تسلیم دراصل باطن کی تصدیق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت بولتے ہیں اور بطور توسو درخت اور پھل دونوں مراد لیتے ہیں۔ محض اتنے تصرف سے ایمان اسلام کے ہم معنی ہو جائے گا، اور دونوں میں مطابقت پیدا ہو جائے گی۔ گزشتہ صفحات میں یہ آیت کریمہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین نقل کی گئی ہے، اس کا منشا بھی یہی مطابقت ہے۔ ایمان و اسلام کا شرعی حکم۔ ایمان و اسلام کے دو حکم ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا اخروی۔ اخروی حکم یہ ہے کہ مومن کو دوزخ کی آگ سے نکالا جاتا ہے، ایمان اس میں ہمیشہ رہنے کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آگ سے نکلے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ البتہ اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر مرتب ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کون سا ہے جس کے نتیجے میں دوزخ کا دائمی عذاب نہیں رہتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، بعض حضرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں یعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسئلے میں اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں تصدیق قلب، زبانی اقرار اور عمل کا جامع ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ ایک درجہ ہوا۔ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں اور کچھ تیسری شرط بھی ہو، یعنی دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور کچھ اعمال۔ اس نے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو، اس صورت میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں، بلکہ اس کا نام فاسق ہے۔ یہ ایک درجہ ہے جسے معتزلہ نے کفر و ایمان کے درمیان فرض کیا ہے، یہ شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن معتزلہ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، جیسا کہ عنقریب ہم اس کا ابطال کریں گے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جائے لیکن عمل نہ ہو۔ اس طرح کے مومنین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے، ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ابو طالب مکی اس سلسلے میں اجماع امت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن دلائل وہ نقل کیے ہیں جن سے دعوے کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ مثلا انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترجمہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہے، ایمان میں داخل نہیں۔ اگر ایمان و عمل دونوں ایک ہی چیز ہوتے تو آمنو کافی ہوتا، عملو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ وہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا یکفر احد لا بعد حجود لما اقرب، یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ترجمہ کسی کو کافر کہا جائے مگر اس صورت میں جبکہ وہ انکار کر دے جس کا اس نے اقرار کیا ہے۔ ابو طالب مکی معتزلہ کے اس قول کی بھی نفی کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہوگا، حالانکہ بظاہر ابو طالب مکی کا قول بھی وہی معلوم ہوتا ہے جو معتزلہ کا ہے۔ ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت دے اور فوراً مر جائے تو کیا اسے جنتی قرار دیا جائے گا؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ جنتی ہے۔ اس صورت میں ہم کہیں گے یہ ایمان بلا عمل ہے۔ اس سے آگے کی صورت یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ وہ شخص اتنی دیر زندہ رہے کہ ایک فرض نماز کا وقت آ کر گزر جائے اور وہ نماز ادا کرنے سے پہلے مر جائے یا زنا کرے اور مر جائے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا نہیں؟ اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں کہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا تو یہ بعینہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور اگر وہ اسے جنتی قرار دیں تو یہ لازم آئے گا کہ ایمان کے عمل ایمان کا جز نہیں ہے اور نہ ایمان کے وجود کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کرے تب دوزخ میں جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ مدت متعین کیجئے اور ان اطاعت کی تعداد بیان کیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کون سے کبائر ہیں جن کے ارتکاب سے مومن کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق پائے جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے سے پہلے مر جائے۔ اس شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ اپنے خدا کے نزدیک بحالت ایمان مرا ہے، اور جو لوگ ایمان کی تکمیل کے لیے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں انہیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ شخص بحالت کفر مرا ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص دوزخ سے نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس شخص کا دل تو ایمانیات سے لبریز ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ کیسے دوزخ میں رہے گا؟ حدیث جبرائیل میں ایمان کی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں، کتابوں اور آخرت کی تصدیق کرے۔ یہ حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں۔ ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کلمے زبان سے ادا کر لے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ زبان سے ان دونوں کلموں کا ادا کرنا واجب ہے، پھر بھی ادا نہ کرے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمے کا ادا نہ کرنا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو۔ جس طرح ثانی الذکر کو کافر نہیں کہا جاتا، اسی طرح اول الذکر کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ اسے بھی دوزخ میں دوام کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے اور زبان دل کے اعتقاد کی ترجمان ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کامل کا وجود تھا۔ یہی صورت واضح تر ہے اور لغت کی روح سے بھی یہی صحیح ہے۔ لغت میں ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں۔ حدیث بھی اسی کو مویت ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکلے گا۔ جس طرح واجب فعل کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، اسی طرح واجب امر کے اظہار سے باز رہنے میں بھی ایمان کو خطرہ لاحق نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان کا رکن ہے، اس لیے کہ شہادت کے دونوں کلمے دل کے احوال کی خبر نہیں دیتے، بلکہ وہ دوسرے معاملے کی انشاء، ابتدا اور التزام ہیں۔ پہلا قول زیادہ واضح ہے، لیکن اس میں بھی فرقہ مرجعہ نے بے حد مبالغے سے کام لیا ہے۔ ان کی رائے میں یہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہگار اور نافرمان مومن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک مغالطہ انگیز قول ہے، ہم بہت جلد اسے بھی باطل کریں گے۔ ایمان کا چھٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، مگر دل میں اس کی تصدیق نہ کرے۔ اس شخص کے بارے میں بلا شک و شبہ کہا جائے گا کہ یہ آخرت کے حکم میں کافر ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے مومن ہے۔ آئمہ اور حکام کے تمام اوامر و نواہی اس سے متعلق ہوں گے، اس لیے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے تو ظاہر پر حکم لگانا ضروری ہے، اور یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ اس نے زبان سے جو کچھ کہا ہے وہی اس کے دل کی بات ہے۔ البتہ تیسرے امر میں ہمیں شک ہے کہ اس کے اور خدا کے تعالی کے درمیان کے معاملات میں اس پر کیا حکم دنیاوی مرتب ہوگا۔ مثال کے طور پر اس حال میں جبکہ اس نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی، محض زبان سے اظہار کیا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اور اس کی میراث اسے مل جائے، بعد میں اللہ اسے ہدایت عطا کرے اور وہ دل سے ایمان لے آئے، پھر علماء سے یہ فتویٰ دریافت کریں گے کہ فلاں جب میرا فلاں رشتہ دار مرا تھا تو میں نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی اور اسی حالت میں مجھے اس کی میراث مل گئی تھی، اب وہ میراث میرے پاس ہے۔ اس معاملے کے اعتبار سے جو فیما بینی و بین اللہ ہے، یہ مال میرے لیے جائز ہے یا نہیں، یا اس شخص نے اپنی پہلی ہی حالت میں کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا، پھر دل سے تصدیق کی، اب دوبارہ نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں، یہ مسائل محض تردد ہیں، کوئی قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے ظاہراً و باطناً ہر اعتبار سے وابستہ ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ احکام زبانی قول سے دوسرے کے حق میں وابستہ ہیں، کیونکہ غیر اس کے باطن سے واقف نہیں ہوتا، لیکن خود اس کے لیے اپنا باطن کھلی کتاب ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے وہ میراث ناجائز قرار پائے اور دوبارہ نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہو، واللہ اعلم۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی رعایت کرتے، جس جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے وہ بھی تشریف لے جاتے۔ یہ اسی احتیاط کی بنا پر تھا۔ نماز دنیا میں ایک ظاہری عمل ہے، اگرچہ عبادات میں سے ہے، نماز ہی کی طرح حرام سے بچنا بھی ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب الحلال فریدتم بعد الفریدہ، تبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، فرض کے بعد حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔ ایک شبہ کا جواب، یہاں ہماری اس تقریر کے متعلق یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تقریر اس قول کے خلاف ہے کہ عرصِ اسلام کا حکم ہے اور وہ بھی تسلیم ہے. ہم یہ مانتے ہیں اگر یہاں ہماری مراد تسلیم کا وسیع تر مفہوم ہے جو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہو. گزشتہ صفحات میں جو بحثیں کی گئی ہیں وہ فقہی اور ظنی ہیں. ظاہر و عام الفاظ اور قیاسات پر ان بحثوں کی بنیاد ہے. علم میں درک نہ رکھنے والے حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ یقینی مباحث ہیں، اگرچہ یہ عادت بن گئی ہے کہ جن امور میں حکم قطعی مطلوب ہوتا ہے انہیں فن کلام میں ذکر کرتے ہیں، لیکن عادات اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو فلاح نہیں ملتی. اب ہم معتزلہ اور مرجعہ فرقوں کے شبہات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شبہات کا رد کرتے ہیں. فرقہ مرجعہ کے شبہات. معتزلہ اور مرجعہ فرقوں کے شبہات قرآن کریم کی عام آیات پر مبنی ہیں، چنانچہ مرجعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا چاہے وہ بدترین گناہگار ہی کیوں نہ ہو. اپنے اس اعتقاد کی صحت پر وہ ذیل کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 13. ترجمہ: جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 29. آیت نمبر 19. ترجمہ: اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین ہیں. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 8 اور 9. ترجمہ: جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سو ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اس آیت میں کلما القیا ایک عام لفظ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ تکذیب کرنے والا ہو. لا یصلاها الا الاشق الذی کذب وتولى، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 15 اور 16. ترجمہ: اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور روگدانی کی. اس آیت میں حسر، اثبات اور نفی تینوں موجود ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکذبین اور بدبختوں کے علاوہ کوئی اور آگ میں نہیں جلے گا. وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 79. ترجمہ: جو شخص نیکی ایمان لائے گا اس شخص کو اس کی نیکی سے بہتر اجر ملے گا اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے. تمام حسنات کی اصل ایمان ہے، پھر بھلا مومن اس دن کیسے مامون و محفوظ نہیں رہے گا. واللہ یحب المحسنین، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 34. اور ترجمہ: اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. ان لا ندیء اجر من احسن عملا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 30. ترجمہ: ہم اس شخص کا ثواب ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا. یہ مرجعہ کے دلائل ہیں، لیکن ان آیات سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان آیتوں میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے اس سے مجرد ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان مع عمل مراد ہے. چنانچہ ہم یہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ کبھی ایمان سے اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے، یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت. ایمان کے سلسلے میں ہم یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سی آیات و احادیث میں گناہگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دوزخ سے ہر شخص کو باہر نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس سے بھی اہل ایمان کا دوزخ میں جانا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر مومن دوزخ میں نہیں جائے گا تو باہر کیسے نکلے گا. قرآن کریم میں ارشاد ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 15 کی آیت نمبر 116 ہے. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اس میں شرک کو ناقابل معافی اور باقی گناہوں کو قابل عفو قرار دے کر اور اس مغفرت کو اپنی مشیت سے مستثنی فرما کر یہ بتلایا کہ مجرم صرف مشرک ہی نہیں ہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پارہ نمبر 29 رکو نمبر 12 آیت نمبر 23. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ اس آیت میں کفار کی تخصیص کرتے ہیں یہ ایک زبردستی ہے. آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 6 آیت نمبر 45. ترجمہ: یاد رکھو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 90. ترجمہ: اور جو شخص بدی یعنی کفر و شرک کرے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے. جس طرح مرجع نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے، اسی طرح عام آیات یہ بھی ہیں جو مجرمین کے عذاب پر دلالت کرتی ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ نہ مطلق حکم ان آیات میں وارد ہے اور نہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ دونوں جگہ تخصیص و تاویل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روایات میں صاف طور پر مختلف نوع گناہگاروں کے لیے عذاب کی وعیدیں موجود ہیں، بلکہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 8 آیت نمبر 71. ترجمہ: اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو. اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے، اس میں صراحت ہے کہ آگ میں سب کو جانا ہے، اس لیے کہ کوئی مومن گناہ کے ارتکاب سے بچا نہیں ہے. لا یصلاها الا الاشقى، آخر تک سے مراد ایک خاص جماعت ہے، یا لفظ اشقا سے کوئی متعین شخص مراد لیا گیا ہے. کلما القی فیها فوج سالهم، آخر تک میں فوج سے کافروں کی فوج مراد ہے. اسی طرح دوسری آیات میں تاویل و تخصیص کی گنجائش ہے. اسی طرح کی آیات کی وجہ سے ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے متکلمین عام الفاظ ہی کا انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اس طرح کے الفاظ میں اس وقت تک توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر نہ ہو اور ان کے معنی واضح نہ ہو. معتزلہ کے شبہات: معتزلہ نے اپنے شبہات کی بنیاد مندرجہ ذیل آیات کو قرار دیا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 13 آیت نمبر 84. ترجمہ: اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اسی راہ پر قائم بھی رہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 28 آیت نمبر 1 سے 3. ترجمہ: قسم ہے زمانے کی جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ کے ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 8 آیت نمبر 71. اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا. ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اور جو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانیں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. ان آیات میں اور اس طرح کی دوسری آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی گئی ہے اور اسی کو مدار نجات قرار دیا گیا ہے. ایک جگہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزائے دائمی جہنم بیان کی گئی ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 10 آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہنا ہے۔ مذکورہ آیات سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں، مگر یہ آیات بھی عام ہیں اور ان میں تخصیص و تاویل کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شرک کے علاوہ گناہوں میں اس کی مشیت باقی رہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ دوزخ سے ہر وہ شخص نجات پائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ کی یہ ارشادات: ان لا ندیع اجر من احسن عملا، پارہ نمبر 17 رکو نمبر 16 آیت نمبر 30۔ ترجمہ: ہم اس شخص کا اجر تلف نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 10 آیت نمبر 115۔ ترجمہ: پس اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی معصیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ اصل ایمان اور دوسری اطاعت کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اور جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجھ کر محض ایمان کی وجہ سے مار ڈالے۔ اس آیت کا شان نزول بھی اسی طرح کے قتل کا ایک واقعہ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ مختار و پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے بھی معتبر ہے، حالانکہ اکابر سلف کا یہ قول مشہور ہے کہ ایمان و تصدیق اقرار باللسان اور عمل کا نام ہے، تو اکابر سلف کے اس قول کا منشا و مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کا ایمان میں شمار کرنا غلط نہیں ہے، کیونکہ عمل ایمان کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ سر اور دو ہاتھوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے سر نہ ہو تو وہ انسان بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دونوں ہاتھ نہ ہوں تو اسے دائرہ انسانیت سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تکبیرات و تسبیحات نماز میں سے ہیں، اگرچہ نماز ان کے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی۔ ایمان میں دل کی تصدیق آدمی کے سر کی طرح ہے، اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو، اور دوسرے عمل آدمی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی اعضاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی معتزلی استدلال کرتے ہیں: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: زنا نہیں کرتا زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث سے معتزلہ کا مذہب مراد نہیں لیا کہ زنا کی وجہ سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جائے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے شخص کے متعلق یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں، لیکن اس میں کمال انسانی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے اس کی ماہیت انسانی بھی باقی نہیں رہی۔ ایمان میں زیادتی اور کمی: اگر یہ کہا جائے کہ علماء سلف اس پر متفق ہیں کہ ایمان اطاعت کی وجہ سے زیادتی اور کمی قبول کرتا ہے، لیکن اگر ایمان محض دل کی تصدیق کا نام ہے تو اس میں زیادتی اور کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل علماء سلف الشاہدون الصادقون سچے گواہ ہیں، ان کی تحقیق سے انحراف صحیح نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں بلا ریب یعنی بلا شک درست ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ غور و فکر سلف کے اس قول کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے اور نہ اس کے وجود کا رکن ہے، بلکہ ایک زائد چیز ہے، اسی سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ چیز اپنی ذات سے تو بڑھتی نہیں بلکہ زوائد سے بڑھا کرتی ہے، چنانچہ یہ نہیں کہتے کہ انسان اپنے سر سے بڑھ جاتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی اور موٹاپے سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز رکوع اور سجدے سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ سنن اور مستحبات سے بڑھتی ہے۔ سلف کے قول میں اس کی تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے، پھر وجود کے بعد اس کا حال ہے جو کمی بیشی کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے، یعنی یہ کہ تصدیق کسی طرح کمی و بیشی ہوتی ہے، تصدیق تو ایک حالت کا نام ہے، اس کے جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی اس وقت دور ہو جائے گا جب ہم مداہنت ترک کر دیں گے اور تحقیق کے چہرے سے جہالت کے پردے اتار پھینکیں گے۔ یہ تحقیق ہم ذیل کی سطور میں عرض کریں گے۔ لفظ ایمان ایک مشرک لفظ ہے، اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق اس تصدیق پر کیا جائے جو اعتقاد اور تقلید کے طور پر ہو، کشف اور شرع صدر کے طور پر نہیں۔ اس طرح کا ایمان عوام کا ہوتا ہے، بلکہ خواص کے علاوہ تمام بندگان خدا کا ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد دل پر ایک گرہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ گرہ کبھی سخت ہو جاتی ہے اور کبھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، جس طرح دھاگے کی گرہ ہوتی ہے۔ آپ اسے بعید یا ناممکن تصور نہ کریں، بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور بدعتیوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے عقیدے سخت ہیں، وہ انداز و وعید، وعظ و نصیحت اور دلیل و حجت کے ذریعے ان عقیدوں کے خول سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرا سی گفتگو سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں ان عقائد سے منحرف کرنا بڑا آسان ہے، محض معمولی سے انداز و تخفیف کی ضرورت ہے۔ حالانکہ انہیں بھی پہلی قسم کے لوگوں کی طرح اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا، لیکن عقیدے میں پختگی کے اعتبار سے یہ دونوں قسمیں مختلف ہیں۔ پختگی کا یہی فرق امر حق کے اعتقاد میں بھی ہے۔ اعمال صالحہ اس پختگی میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے مزید تقویت عطا کرتے ہیں، جس طرح پانی درختوں کی نشو نما کرتا ہے اور انہیں بلند و بالا اور مضبوط بنانے میں مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کا یہی مطلب ہے۔ فزادتہم ایمانا، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 124۔ ترجمہ: اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 4۔ ترجمہ: تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الایمان یزید ینقص، اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے۔ ترجمہ: ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ ایمان میں یہ کمی بیشی دل میں طاعات کی تاثیر سے ہوتی ہے، اور اسے وہی شخص محسوس کرتا ہے جو اپنے حالات کا اس وقت جائزہ لے جبکہ وہ حضور قلب کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہو، اور اس وقت جبکہ وہ عبادت میں مصروف نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں میں وہ بڑا فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں عقیدے کا حال ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی شک ڈالنا چاہے تو نہ ڈال سکے۔ معلوم ہوا کہ عمل سے دل کے اوصاف میں قوت پیدا ہوتی ہے اور بدعملی سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یتیم پر رحم کرنا چاہیے، پھر وہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل بھی کرے اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھے، تو وہ خود بخود یہ محسوس کرے گا کہ اس عمل سے اس کا جذبہ رحم مزید پختہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص تواضع پر یقین رکھتا ہے اور اپنے یقین کے مطابق وہ تواضع اور انکساری سے پیش بھی آتا ہے، تو وہ شخص اپنے دل میں اس عمل سے تواضع کی زیادتی محسوس کرتا ہے۔ دل کی دوسری صفات کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعضا پر ان کے باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر مرتب ہوتا ہے اور انہیں مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو ہم جلد سوم اور جلد چہارم، یعنی احیاء علوم دین کی ان جلدوں کے ان مقامات پر کریں گے جہاں ظاہر و باطن کے تعلق کی وجہ اور عقائد اور قلوب سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی، اس لیے کہ یہ امر عالم ملکوت کے عالم ملک سے متعلق ہونے کی جنس سے ہے۔ ملک سے ہماری مراد یہ علم ظاہر ہے جو حواس سے معلوم ہوتا ہے، اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہے جو نور بصیرت سے نظر آتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ دل عالم ملکوت میں سے ہے اور اعضاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجسام پائے جاتے ہیں، پھر ان کے اختلاف و ارتباط کی حقیقت دریافت کی۔ اس کے بارے میں یہ دو شعر ہیں: رق الزجاج ورقت الخمر وتشابه فتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدها وكانما قدها ولا خمر۔ ترجمہ: آپ گینا بھی باریک ہے اور شراب بھی رقیق ہے، دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اس لیے معاملہ دشوار ہے، گویا شراب ہے پیالہ نہیں ہے یا پیالہ ہے شراب نہیں. مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر مشابہ ہیں کہ ایک دوسرے میں امتیاز مشکل ہے. اسی طرح عالم ملک اور عالم ملکوت بھی ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں، اتنے قریب کہ ان میں امتیاز کرنا دشوار ہے. اب ہم اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں. یہ ایک جملہ مترزہ تھا جو علم معاملہ سے خارج ہے، مگر علم معاملہ اور علم مکاشفہ بھی میں بھی ایک گہرا اتصال اور ریب ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہر لمحہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ علم مکاشفہ علم معاملہ کی طرف مائل ہے، بشرط یہ کہ اسے تکلف سے نہ روکا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں کمی اور زیادتی اطاعت میں کمی اور زیادتی کی بنیاد ہوتی ہے. اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان کی صورت میں ظاہر ہے، جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل سفید ہو جاتا ہے، اور نفاق ایک سیاہ نقطے کی صورت میں شروع ہوتا ہے. جب آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس نقطے کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 8 آیت نمبر 14. ترجمہ: ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل وجہ ان کی تکذیب کی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے. دوسرا طریقہ ایمان کے اطلاق و استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان سے تصدیق دل اور امر عمل دونوں مراد ہوں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: الایمان بدع والسبعون بابا، بخاری و مسلم. ترجمہ: ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ دروازے ہیں. یا یہ حدیث کہ زانی اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ صاحب ایمان ہو. اگر ایمان کے معنی میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کمی یا بیشی ضرور ہوگی. یہ تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہے یا نہیں، جس کو صرف تصدیق کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان سے وہ یقینی تصدیق مراد لی جائے جو کشف، شرح صدر اور نور بصیرت کے مشاہدے سے حاصل ہو. اور ایمان کی دوسری قسموں کے مقابلے میں یہ قسم جسے تصدیق یقینی سے تعبیر کیا گیا ہے کم و بیشی قبول کرنے سے بعید تر ہے. تاہم ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو امر یقینی ہو اس میں کسی قسم کا شک بھی نہ ہو، اور اس میں بھی اطمینان قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. مثلا ایک امر یہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں، اور دوسرا امر یہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور حادث ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک امر میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر جو اطمینان پہلے امر کے سلسلے میں ہے وہ اطمینان دوسرے امر کے سلسلے میں نہیں ہے. اسی طرح دوسرے یقینی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تصدیق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. ہم نے یہ مضمون کتاب العلم کے اس باب میں بیان کیا ہے جس میں علماء آخرت کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اس لیے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب اطلاقات و استعمالات سے ظاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ درست ہے. اور درست کیوں نہ ہو کہ روایات میں آ چکا ہے کہ دوزخ سے ہر وہ شخص نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے، مثلا بخاری و مسلم کی حدیث. اگر دل کی تصدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے اختلاف کے کیا معنی ہیں؟ ایمانیات میں انشاءاللہ کا مسئلہ. علماء سلف سے ایک جملہ منقول ہے: ہم مومن ہیں انشاءاللہ. لفظ انشاءاللہ شک کے لیے آتا ہے، اور ایمان میں شک کرنا کفر ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولنے سے احتراز کیا کرتے تھے. چنانچہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ میں حقیقت حقیقت میں مومن ہوں تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے۔ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مومن ہے وہ شخص اپنے اس قول میں جھوٹا کیسے ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہوں۔ اس لیے جو شخص واقع میں مومن ہے وہ خدا کے نزدیک بھی صاحب ایمان ہوگا، جیسے کوئی شخص واقعی میں طویل القامت ہو یا بوڑھا ہو اور وہ اپنے اس وصف سے واقف بھی ہو تو وہ خدا کے نزدیک بھی طویل القامت یا بوڑھا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوش، غمگین، سننے والا یا نابینا ہو، اس کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کسی شخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار ہو، جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میں جاندار ہوں انشاءاللہ، تو اس کا یہ جواب بے موقع ہوگا۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جواب میں اور یہ کہہ دینے میں کہ ہم مومن ہیں کیا فرق ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ فرمایا انشاءاللہ۔ سائل نے عرض کیا، اے ابو سعید، آپ ایمان میں شک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے کہ اے حسن تو جھوٹ کہتا ہے اور پھر مجھ پر عذاب الہی ثابت ہو جائے۔ حضرت حسن یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز بے خوف نہیں بناتی کہ مجھ میں اللہ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، مجھے برا جانے یا یہ کہہ دے کہ چلا جا، میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی یہ کہے کہ کیا تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جواب میں کہو کہ ایمان میں شک نہیں اور ہم سے تیرا سوال کرنا بدعت ہے۔ القمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مومن ہو؟ جواب دیا، توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں۔ اس تفصیل کے بعد یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ علماء سلف اپنے ایمان میں استثناء کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو انشاءاللہ کہنا درست ہے، اور اس کی چار صورتیں ہیں جن میں دو صورتیں شک سے متعلق ہیں، مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے سے متعلق ہوتا ہے۔ باقی دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں انشاءاللہ شک سے متعلق نہیں ہے۔ پہلی صورت جس کا تعلق شک سے نہیں ہے یہ ہے کہ یقین سے احتراز اس بنا پر کیا جائے کہ اس میں تزکیہ نفس کا خوف ہے، اور شریعت میں اس تزکیہ نفس کو معیوب قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 23۔ ترجمہ، تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو۔ الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 49۔ ترجمہ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 50۔ ترجمہ، دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ کسی دانہ سے دریافت کیا گیا کہ بدترین سچائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے۔ ایمان انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا اپنی مطلق بڑائی کرنی ہے، اس لیے انشاءاللہ کہہ کر گویا اس بڑائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی شخص سے ہم یہ کہیں کہ کیا تم طبیب، فقیہ یا مفسر ہو، تو وہ جواب میں کہتا ہے جی ہاں انشاءاللہ۔ کہنے والے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے طبیب ہونے یا فقیہ اور مفسر ہونے میں شک کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف سے باز رکھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ خبر کو ضعیف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیونکہ تزکیہ نفس بھی خبر کے لوازم میں سے ایک لازم ہے، اس کو ضعیف کرنے کے لیے جواب دینے والے نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ تاویل ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی برا وصف پوچھا جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ تم چور ہو یا نہیں، تو اس کے جواب میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری صورت انشاءاللہ کہنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادب کی تلقین فرمائی، ارشاد ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اور آپ کسی کام کی بنسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیجئے. انشاءاللہ کہنے کی تلقین اور معاملات کو حوالہ مشیت کر دینے کی ہدایت صرف ان امور کے سلسلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں شک ہو، بلکہ ارشاد فرمایا: لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 27. ترجمہ: کیا تم لوگ مسجد حرام مکے میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ، کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہوگا اور کوئی بال کتراتا ہوگا، تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ بلا شک و شبہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے. ہماری مشیت اس امر کے لیے مقدر ہو چکی ہے، مگر مقصود یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی تلقین فرمائیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا. جب بھی آپ کو خبر دیتے چاہے وہ یقینی ہو یا مشکوک، انشاءاللہ ضرور کہتے، یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو ارشاد فرماتے: السلام علیک دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ: تم پر سلامتی ہو اے ایمان والو، ہم انشاءاللہ تم سے ملیں گے. حالانکہ ان سے ملنا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا تھا جس میں کسی قسم کا شک اور تردد ہو، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں اور معاملات کو اس کی مشیت سے وابستہ کر دیں. عرف عام میں بھی لفظ ماشاء اللہ کہنے شک کے موقع پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ خواہش اور تمنا کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جلد مر جائے گا اور تم جواب میں کہو کہ ان شاء اللہ، تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ تم اس کی موت کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو. یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تم اس کی موت میں شک کرتے ہو. اسی طرح اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فلاں کا مرض جلد ختم ہو جائے گا اور تم جواب میں انشاءاللہ کہو، تو اس سے بھی یہی سمجھا جائے گا کہ تم اس کی تندرستی کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو. اس تفسیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ عرف میں بھی شک کے معنی سے رغبت اور تمنا کے معنی میں بدل گیا ہے یا ذکر اللہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے. بہرحال ان میں سے کوئی بھی معنی مقصود ہوں، استثناء کرنا درست ہے. تیسری صورت کا مدار شک پر ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ میں واقع میں مومن ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو مخصوص کر کے یہ ارشاد فرمایا: اولئک ہم المؤمنون حقا. پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 4. ترجمہ: حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں. اس آیت کریمہ کی روح سے مومنین کی دو قسمیں ہو گئیں. اس صورت میں انشاءاللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمال ایمان کی طرف راجع ہے. ہر صاحب ایمان کو اپنے ایمان کی تکمیل میں شک ہے، اور یہ شک کفر نہیں ہے، کیونکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے صحیح ہے. اول یہ کہ نفاق ایمان کے کمال کے منافی ہے، اور نفاق ایک پوشیدہ امر ہے جس کا ادراک مشکل ہے، اور یہ معلوم ہونا بھی مشکل ہے کہ نفاق سے برات ہوئی یا نہیں. دوم یہ کہ ایمان اعمال صالحہ سے مکمل ہوتا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہمارے اعمال بھی درجۂ کمال کو پہنچے ہیں یا نہیں. عمل کے ذریعے ایمان کامل ہونا مندرجہ ذیل آیات کی وجہ سے ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 177. ترجمہ: پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی، یعنی جد و جہد کی. یہ لوگ ہیں سچے. شک اسی سچ میں ہوتا ہے جسے الصادقون سے تعبیر کیا گیا. اس آیت میں ارشاد فرمایا: ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتی والکتاب والنبیین. پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 177. ترجمہ: لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کو کتب سماویہ پر اور سب کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر۔ اس آیت میں مومنین کے 20 وصف بیان کیے گئے ہیں، مثلاً عہد کا پورا کرنا، مصائب پر صبر کرنا وغیرہ۔ پھر یہ ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 177۔ ترجمہ، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا اخروی درجے بلند کرے گا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 10۔ ترجمہ، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ برابر نہیں ہیں، ہم درجات عند اللہ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 176۔ ترجمہ، یہ مذکورین درجات میں مختلف ہیں اللہ کے نزدیک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان اریانا ولباس التقوی، حاکم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے ایمان ننگا ہے، اس کا لباس تقوی ہے۔ الایمان بدع وسبعون باب ادناها اماته الاذى عن الطريق، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ قسمیں ہیں، ان میں سے ادنا قسم راستے سے ایذا دینے والی چیز کا ہٹانا ہے۔ ان آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کمال اعمال سے وابستہ ہے، شرک خفی اور نفاق سے برات پر ایمان کے کمال کا موقوف ہونا حسب ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اگر وہ روزہ نماز کرے اور یہ گمان رکھے کہ میں مومن ہوں، وہ شخص جو گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب اسے امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے، بعض روایت میں ہے جب عہد کرے تو فریب دے۔ عن ابی سعید الخدری القلوب اربع قلب اجر دو فیہ سراج یزہر فذالک قلب المؤمن وقلب مصفح فیہ ایمان ونفاق فمثل الایمان فیہ کمثل البقلۃ یمدہ الماء العذب ومثل النفاق فیہ کمثل القرحۃ یمدہ القیہ والصدید فای المادتین غلب علیہ حکم لہا بہا، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ ترجمہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے دل 4 ہیں، ایک صاف دل جس میں روشن چراغ ہو، یہ مومن کا دل ہے، ایک دورخہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہو، ایمان کی مثال اس میں ساگ کیسی ہے جسے میٹھا پانی بڑھاتا ہے، اور نفاق کی مثال پھوڑے کیسی ہے جسے پیپ بڑھاتی ہے، جس پر جو مادہ غالب ہوگا اس پر وہی حکم لگایا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو مادہ اس پر غالب ہوگا وہی لے جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی هذه الامة قراءها، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم الشرک اخفی فی امتی دبیبا نملا علی الصفا، میری امت میں شرک سیاہ پتھر پر رینگنے والی چونٹی سے بھی باریک تر ہے، اور ابو یہ ابن عدی کی حدیث ہے۔ ان حذیفہ قال قال الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بها منافقا الى يموت واني لا سمعها من احد في اليوم 10 مرات، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ ترجمہ: حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بات کہتا تھا جس کی وجہ سے مرنے تک منافق ہو جاتا تھا، اور میں تم سے وہی بات دن میں 10 مرتبہ سنتا ہوں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ لوگوں میں نفاق سے قریب تر وہ شخص ہے جو یہ سمجھے کہ میں نفاق سے بری ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: المنافقون اليوم اكثر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا ذلك يخفون وهم اليوم يزهرون۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ: منافقین آج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے زیادہ ہیں، وہ اس وقت اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھتے تھے، مگر یہ لوگ اب اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ نفاق سچے ایمان اور کمال ایمان کے منافی ہے۔ یہ نفاق ایک مخفی امر ہے، اس سے بعید تر شخص وہ ہے جو اس سے خوف کھاتا ہو، اور قریب تر شخص وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب نفاق باقی نہیں رہا، آپ نے فرمایا: بھائی، اگر منافق مر جائے تو راستوں میں تمہیں وحشت ہونے لگے۔ یعنی منافقین اس کثرت سے ہیں کہ اگر سب مر جائیں تو راستوں میں رونق باقی نہ رہے۔ حسن رحمت اللہ علیہ کا یا کسی بزرگ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر منافقوں کی دمیں نکل آئیں تو ہمارے لیے زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے، یعنی تمام زمین ان کی دموں سے چھپ جائے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو حجاج کے متعلق کنایتاً کچھ کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ اگر حجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تو اس کا ذکر اسی طرح کرتا؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے نفاق تصور کیا کرتے تھے۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے: من کان ذسانین فی الدنیا جعل اللہ ذسانین فی الآخرہ، اور یہ بخاری اور ابو داود کی حدیث ہے۔ ترجمہ: جو شخص دنیا میں دو زبانوں والا ہوتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اس کی دو زبانیں بنا دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہو لا بوجہی ویاتی ہو لا بوجہی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو، ان کے پاس ایک رخ سے آئے اور ان کے پاس دوسرے رخ سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا: بخدا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ چیز میرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے، زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے، اور مدخل کا مخرج سے مختلف ہونا نفاق ہے۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں منافق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا: تم منافق نہیں ہو، اگر منافق ہوتے تو نفاق سے نہ ڈرتے، اس لیے کہ منافق نفاق سے بے خوف ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 130 اور ایک روایت میں 150 صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے جو کہ احمد، بزار اور دارقطنی کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کی بے حد تعریف و توصیف کی۔ اس اثنا میں وہ شخص ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا، اس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اس نے جوتے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہی وہ شخص ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس کے چہرے پر شیطان کی کھسوٹ کا نشان دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص آیا، اس نے سلام کیا اور لوگوں کے قریب بیٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا: میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اس وقت جبکہ تو ان لوگوں کی طرف آ رہا تھا تیرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ ان میں کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا: بے شک یہ بات تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے: اللہم انی استغفرک لما علمت ولما لم اعلم، فقیل لا اتخاف یا رسول اللہ، فقال وما یومننی والقلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اس کی جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا، میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں؟ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اور وہ جس طرح چاہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 47. ترجمہ، اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جن کا ان کو گمان بھی نہ تھا. اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ لوگ عمل کریں گے اور انہیں نیکیاں سمجھیں گے، حالانکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان میں ہر طرح کے پرندے ہوں، ہر پرندہ اس شخص کی زبان میں گفتگو کرے اور یہ کہے کہ اے خدا کے ولی، تجھ پر سلامتی ہو، اور دل اس پر مطمئن ہو جائے، تو وہ شخص ان کے ہاتھوں گرفتار ہوگا. بہرحال ان آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق اور شرک کے خفی خطرناک امور ہیں، ان سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نفس کے احوال معلوم کیا کرتے تھے کہ کہیں میرا ذکر تو منافقین میں نہیں ہوا. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض عمرہ سے ایک بات سنی، چاہا کہ ان کی اس بات کا انکار کر دوں، مگر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ لوگ میرے قتل کا حکم نہ دے دیں. مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جان نکلنے کے وقت میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں مخلوق کی نظروں میں اچھا ہوں، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا. اسی طرح کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کی حقانیت، صداقت اور کمال کے خلاف ہوتا ہے. اصل میں نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو منافق کو دین سے خارج کر کے کافروں کے زمرے میں شامل کر دے، دوسرا وہ جو اپنے مرتکب کو کسی خاص مدت کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق بنا دے، یا اسے علیین اور صدیقین کے درجات سے گرا دے. اس قسم میں شک ہوا کرتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کہنا مستحسن ہے. اس نفاق کی اصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں فرق ہو، خدا تعالی سے بے خوفی اور عجب یعنی خود پسندی پائی جائے. یہ وہ امور ہیں جن سے صدیقین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچ سکتا. چوتھی صورت بھی شک پر مبنی ہے، اور یہ شک خاتمے کے خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں. اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو سابقہ ایمان بھی لغو قرار پایا، اس لیے کہ اس کی صحت و افادیت انجام کی سلامتی پر موقوف تھی. جیسے روزے دار سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا تم روزے سے ہو، اور وہ اسبات میں جواب دے، بعد میں وہ غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت انتظار کر لے، تو اس کا پہلا قول جھوٹا قرار پائے گا، اس لیے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے پر موقوف ہے، اگرچہ تمام دن روزے کا وقت ہے. اسی طرح زندگی کے تمام ماہ و سال ایمان کے ساتھ گزرے ہیں، لیکن ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اس لیے کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان باقی رہتا ہے. جہاں تک خاتمے کا سوال ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ خطرناک مرحلہ ہے. بہت سے عارف باللہ محض اس خوف سے روتے رہتے تھے کہ کہیں انجام خراب نہ ہو جائے، کیونکہ خاتمہ فیصلہ سابقہ اور خواہش ازلی کا نتیجہ و ثمرہ ہے، اور خواہش ازلی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ چیز ظاہر ہو جس پر حکم کا ترتب ہوتا ہے، اور خواہش ازلی سے کوئی شخص واقف نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جس کی مشیت سابقہ خلاف ہو. اس صورت میں کون جان سکتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کاتب تقدیر نے حسن تقدیر کا فیصلہ لکھا ہے. بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں وجاء تسکرۃ الموت بالحق، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 19، ترجمہ، اور موت کی سختی یقیناً آ پہنچی، حقیقتاً آ پہنچی، لکھا ہے کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے، یعنی موت کے وقت اسے سابقہ ازلی کا ظہور ہوگا، پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو خاتمے سے متعلق ہوں گے. حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، جو شخص اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہوگا، اس کا ایمان ضرور سلب ہو جائے گا. بعض علماء کا قول ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انجام کی خراب خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم ان گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے متعلق جھوٹے دعوے کرنے والے شخص کی یہ سزا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مکان کے دروازے پر شہادت مل رہی ہو اور کمرے میں توحید پر موت مل رہی ہو تو میں کمرے میں مرنے کو ترجیح دوں گا، مجھے کیا معلوم کہ صحن طے کر کے مکان کے دروازے تک پہنچنے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کسی شخص کو 50 سال تک موحد سمجھتا رہوں، پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہو جائے اور اس لمحے اس کی موت آ جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ توحید پر مرا، اس لیے کہ اتنے عرصے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، من قال انا مؤمن فهو کافر ومن قال انا عالم فهو جاہل، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 115۔ ترجمہ، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صدق اس شخص کے لیے ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اور عدل اس شخص کے لیے ہے جو شرک پر مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 41۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے امور کا انجام ہے۔ جب شک کا یہ عالم ہے تو انشاءاللہ کہنا واجب ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں جو جنت کے لیے مفید ہو، جس طرح روزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو روزے دار کو عند اللہ بری الذمہ کر دے۔ جو روزہ غروب آفتاب سے پہلے ختم کر دیا گیا ہو وہ بری الذمہ نہیں کرتا، اس لیے اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ یہی حال ایمان کا ہے، بلکہ اس تفصیل کے بعد تو اگر کوئی شخص گزرے ہوئے کل کے روزے کے بارے میں استفسار کرے تو اس کے جواب میں بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقی روزہ وہ ہے جو مقبول ہوا ہو، اور مقبولیت کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے ہر عمل خیر میں انشاءاللہ کہنا بہتر ہے۔ ان مواقع پر انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کہنے والے کو اپنے عمل کے مقبول ہونے میں شک ہے، اگرچہ عمل کی تمام ظاہری شرائط موجود ہیں، لیکن کچھ شیدہ اسباب بھی ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسباب اس عمل کی قبولیت کی راہ میں مانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے شک کرنا صحیح ہے اور انشاءاللہ کہنا درست ہے۔ یہاں امام غزالی کی کتاب العقائد ختم ہوتی ہے۔